ibu admin terus beli kamu.
کھانا ہوتا ہے لیکن کھانے والے کم ہوتے ہیں، پھر بھی لگتا ہے جیسے کم پڑ گیا،
کیونکہ کھانا بہت کم ہوتا ہے, سفر کم ہوتا ہے, لینے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں, اللہ پھر بھی برکت دیتا ہے. آپ کی جگہ میں کمی نہیں پڑے گی انشاءاللہ, آپ جگہ بنانے کی کوشش کریں گے, خدا اس جگہ میں بہت وسعت دے دے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جو کچھ پروردگار نے خلق فرمایا یہ سب خدا نمتا کی نشانیاں ہیں, اور وہ اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ دنیا کے اوپر غور فکر کریں, اللہ کی نشانیوں سے سمجھنے کی کوشش کریں. مومنین کی نشانی مومنین کی علامت بھی یہ بیان کرواتا ہے کہ مومنین جب زمین و آسمان کو دیکھتے ہیں, اس کے اندر آنے والی تبدیلیوں کو دیکھتے ہیں, ان سے درس حاصل کرتے ہیں, ان سے خدا نمتال کی حکمت کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت خوبصورت خدا نمتال نے تعبیر اشار کرنا ہے یہ قرآن کریم کے اندر, اور اس تعبیر کے ذریعے سے عقائد کی ایک مشکل کو بیان کرنا ہے. میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر یہ بار بار دیکھتے ہیں, آپ کسی بازار سے گزر رہے ہوں دن کے وقت میں جہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہاں پہ گہمی گہمی ہوتی ہے, گاڑیاں, لوگ آنا جانا, خرید و فروش, لوگ مشغول ہوتے ہیں. اس وقت جس وقت لوگ مشغول ہوتے ہیں وہ لگتا ہے جیسے یہ ہمیشہ رہے گا, اسی بازار سے رات کے کسی آخری وقت میں گزری بالکل ختم, کوئی نہیں ہوا, سب کچھ بند ہو گیا, پھر کوئی اثر اس چیز میں سے نہیں ہے جو دس گھنٹے پہلے یہاں پہ تھا. اگر کوئی صرف اس جگہ کو دیکھے, اس کو پتا نہ ہو کہ صبح میں یہاں کیا ہوتا ہے, تو وہ یہ سمجھے گا کہ اب اس جگہ میں دوبارہ آباد نہیں ہونا. ہماری قیامت ایسی ہے کہ دنیا ایسی ہے, جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس کو یوں لگتا ہے جیسے دنیا بسی ہے, اب یہ بسی رہے گی, اب یہ ختم نہیں ہوگی. اور جب خدا تعالیٰ کا ارادہ آتا ہے تو یہ بسی ہوئی دنیا ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے, یہ ختم ہو جاتی ہے. جب اس کو ختم ہوتا کوئی دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ اب یہ کبھی بسے گی. اور اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے قوموں کی عروج اور زوال آتے رہتے ہیں, خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان حکمتوں کے اوپر غور کرو. کبھی فرماتا ہے کہ تم پودوں کے فصل خزاں کے اندر مرجھانے اور بہار کے اندر دوبارہ نکلنے کے اوپر غور کرو. کہاں تک خزاں آپ یہ پودے مر جاتے ہیں, پتے جھڑ جاتے ہیں, شاخیں خشک ہونے لگتی ہیں, بہار آتی ہے اس میں دوبارہ پودے نکلتے ہیں, پتے نکلتے ہیں, پھل آتے ہیں. قرآن کریم اس واقعے کو بیان فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کذلک النشور, قیامت کے دن تمہارا دوبارہ اٹھنا ایسے ہی ہوگا, مر جاؤ گے, یوں لگے گا جیسے کبھی نہیں اٹھو گے, اور اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھا دی جاؤ گے. اس کو ہم آیت خدا سے تعبیر کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں سے. چونکہ تمام مخلوقات اللہ کی نشانیاں ہیں, اور ہر مخلوق جو خدا تعالیٰ کی زیادہ نشانیوں کو لے کر چلے اس کے اندر زیادہ عظمت ہے. خدا تعالیٰ کی عظیم شان مخلوق جس کے اندر اللہ کی تمام نشانیاں منعقص ہوتی ہیں, وہ رسول خدا کا پاکی ضرور ہے. ان کے نام پہ درود بھیجے گا محمد والے. ان کی ذات میں خدا نمتال کی ساری صفت جلوہ گر ہوتی ہے, اور خدا نمتال کی جتنی بھی اوصاف میں اور اپنا 99 اسماء حسنا کے ذریعے سے پہچانتے ہیں, وہ تمام جو مخلوق کے لیے ممکن ہیں وہ سب کے سب اللہ کے نبی کی ذات کے اندر جلوہ گر ہوتی ہے. لیکن خدا نمتال کی تمام اوصاف کے جلوہ گر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جب اس نبی کو خطاب فرمایا تو فرمایا کہ یہ رحمت للعالمین,
محمد والے محمد صلوات.
نبی اللہ کے عدل کی نشانی بھی ہیں, نبی اللہ کے فضل و کرم کی نشانی بھی ہیں, لیکن خدا تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے لیے رحمت کو تجویز فرمایا کہ یہ رحمت للعالمین ہے. جس طرح کہ خود اپنے لیے فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنے وجود کے اوپر رحمت لکھ دی, تو خدا نے اپنی تمام صفتوں میں اپنے لیے عدل کو نہیں کہا, رحمت کو کہا, اور اللہ کے نبی کے لیے بھی رحمت کو بیان فرمایا کہ یہ نبی ہماری رحمت کی نشانی ہے. بہت اچھا ایک مکالمہ ہے, کسی نے پروفیسر کرار صاحب سے پوچھا کہ اللہ نے نبی کو رحمت للعالمین کہا ہے تو یہ کتنے کے لیے رحمت ہے؟ 1400 سال پہلے تشریف لائے ہیں, اگر رحمت للعالمین 1400 سال پہلے آئے ہیں ان کی رحمت کا دائرہ کتنا ہے. بہت خوبصورت انہوں نے کہا کہ جتنا خدا رب العالمین ہے اتنا یہ نبی رحمت اللہ. ہر وہ جگہ جہاں خدا کی ربوبیت ہے وہاں پر اللہ کے نبی کی رحمت ہے. نبی کی ذات پر درود بھیجے محمد اللہ علیہ وسلم. رحمت کی نشانی ہے. ہمارے پاس قرآن کریم آیت موجود ہے کہ جب تک اللہ کے نبی کا نام قوم کے اندر موجود ہے خدا قوم پہ عذاب نہیں کرے گا. اللہ نے وعدہ کیا نبی سے کہ جب تک آپ کا نام موجود ہے اس وقت تک قوم پہ عذاب نہیں ہوگا. ورنہ ہم جانتے ہیں کہ معاشروں کے اندر برائیاں کتنی ہیں اور بعض اوقات انسان سوچتا رہتا ہے کہ گزشتہ اقوام کی کون سی ایسی برائی ہے جو بدقسمتی سے اس وقت بعد مسلمانوں کے اندر موجود نہیں. اگر مثال کے طور پر کسی قوم کے اوپر عذاب ہوا کہ وہ میزان کے اندر عادل نہیں تھے, ترازو میں عادل نہیں تھے, تو ہم جانتے ہیں کہ ترازو میں عادل باقی نہیں رہا. اگر کسی قوم کے اوپر عذاب ہوا کہ وہ اپنی خواہشات جنسیہ کے اندر عذاب تھے اور انہوں نے اللہ کی بیان کیے ہوئے طریقے کی مخالفت کی تھی, تو اس قوم کے اندر بدقسمتی سے اس مصیبت کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے نبی کی رحمت کے سبقے میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک نبی کا نام موجود ہے خدا تعالیٰ عذاب نہیں کرے گا. اور یہ کہ جب خطبہ پڑھا جاتا ہے اور نبی کے نام پر پہنچتے ہیں اور آپ سر جھکاتے ہیں, اس کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ اس نام کے اندر کتنی عظمت ہے, اس نام کے اندر کتنی گہرائی ہے. ایک واقعہ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود دے دیجیے گا محمد والا. چونکہ ہر روز دیکھتے ہیں تو ہماری نظروں سے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ہر روز دیکھتے ہیں خدا مختار فرماتا ہے کہ سورج کے نکلنے میں اور ڈوبنے میں تمہارے لیے, دن کے آنے اور جانے میں تمہارے لیے نشانی ہے. کیونکہ میری اور آپ کی زندگی میں مثال کے طور پر کسی کی زندگی 30 سال 40 سال 50 سال, اس نے ہر روز ہزار ہر سال کئی دفعہ اس کو دیکھ لیا منظر کو, پوری عمر میں ہزاروں سال دیکھ لیا, ہزاروں مرتبہ دیکھا, اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی کی عظمت کو دکھا رہی ہیں اور ان کی اہمیت ہماری نظروں میں اس لیے ختم ہو گئی کہ ہم نے مقرر دیکھ لیا ہے, بار بار دیکھا ہے. ورنہ آپ یقین فرمائیے یہ کہ اس دنیا کے اندر 1.3 یا 1.5 ارب مسلمانوں کو اللہ کے نبی کا نام سنائی دے رہا ہے اور کچھ لوگ اس نام کو سنانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. یہ بھی خود خدا نمتال کی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. ہم ان دشمنوں کو پہچان نہیں سکے ابھی تک جو اللہ کے نبی کے نام کو بھی نہیں چاہتے تھے کہ باقی رہے. ہمارے پاس مکالمہ موجود ہے امیر شام کا اس کے ایک دوست کے ساتھ کہ وہ بیٹھا ہوا تھا ساتھ اور اذان کی آواز آئی تو اس نے تعصب کا اظہار کیا, نفرت کا اظہار کیا. اس نے کہا کہ کیا ہوا, یہ اذان تھی, اس کے اندر کسی کا نام نہیں لیا گیا. اور اس نے کہا کہ مجھے اس نام سے نفرت ہے, میں چاہتا ہوں یہ نام ختم ہو جائے. اس حد تک دشمن کے نبی کے نام. لہذا آپ کے ہمارے پاس وہ مکالمہ بھی موجود ہے کہ جب سید و سردار چوتھے امام مدینے کے اندر تشریف نہ لائے اور گویا طلحہ کا بیٹا یا اس کا پوتا وہاں پہ کھڑا تھا اور مدینے کے اندر آتے ہوئے دیکھتا ہے امام کو اور امام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کی خاطر کہتا ہے کہ یا ابن الحسین, سید الشہداء کا نام لے کے کہتا ہے کہ اے سید الشہداء کے بیٹے بھائی جنگ کون جیتا. سید الشہداء کی شہادت کا گویا ایک جنگ سے مقابلہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جنگ کون جیتا. اور چوتھے امام بلیغ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اذان ہوگی اس میں نبی کی نبوت کی گواہی ہوگی جو میرے نانا ہے, پھر بتانا جنگ کون تھی. ہمارے نانا یہ جنگ تھی, اصلی جنگ اللہ کے رسول اور ان کے دشمنوں کے درمیان یہ تھی کہ نبی کا نام بھی باقی نہ رہے. اور کربلا کی قربانی کے سبقے میں وہ نام باقی رہا. اب ایک بار انسان خود بخود سوچتا ہے اس نام کے ساتھ اب آگے کیا ہونا ہے. 1.3 یا 1.5 ارب مسلمان اس دنیا کے اندر کسی نہ کسی صورت اللہ کے نبی کا نام لے رہے ہیں. ہم سب کو اچھی طرح پتا ہے, یہ سب کافی نہیں ہے, اچھی طرح جانتے ہیں اہداف انبیاء, اہداف ائمہ اطہار علیہ السلام, بہشت اہداف, نام باقی رہنا نہیں ہے, نام سے بڑھ کر مسئلہ ہے, مسئلہ کسی اور چیز کا ہے. ابھی تو عدد بھی پورا نہیں ہوا, دنیا میں 6 ارب انسان ہے, نبی کا نام لینے والے جسمانی طور پر 1.5 ارب, اگر اچھی تصورات میں لے کے چلے, اور وہ جو 1.5 ارب جس طرح سے لے رہے ہیں وہ بھی معلوم ہے, جو نہیں لے رہے ہیں ابھی تو بہت کام باقی ہے. اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے, اس فریضے کو کون انجام دے گا؟ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے صدقے میں دین اسلام کو اپنی گہرائیوں سے پسند کرتے ہیں, دین اسلام کے عاشق ہیں. آپ خود تصور کیجیے گا, آیا وہ لوگ اس کام کو انجام دیں گے جن کو اللہ کے نبی کی اولاد کی خبر نہیں ہے, یا وہ لوگ انجام دیں گے جو اللہ کے نبی کی اور کی اولاد کے چاہنے والے ہیں؟ یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر ہے. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی میں اور آپ اپنے فریضے کو انجام نہیں دیں گے, کوئی اور اس فریضے کو انجام دے گا, تو کوئی نہ کوئی خرابی حاصل ہو جائے گی, کوئی نہ کوئی خرابی حاصل ہو. یہ مثال کے طور پر فرض فرمائیے, دنیا کے اندر پانی کی طلب ہے, اور آپ نے اور ہم نے جس طرح سے پانی ملنا چاہیے وہ پانی نہ دیا, صاف ستھرا پانی نہ ملا, پاکیزہ پانی نہیں ملا, تو کیا لوگ پیاسے مر جائیں گے؟ نہیں, لوگ پیاسے نہ مریں گے, لوگ گندا پانی پینا شروع کر دیں گے. اس گندے پانی کے نتیجے میں 10 سال کے بعد پتا چلے گا کہ ان کے اوپر کیا مشکلات وارد ہوں گی, لیکن گندا پانی پیتے رہیں گے. اگر میں اور آپ اس حق کو انجام نہیں دیں گے, اس ذمہ داری کو انجام نہیں دیں گے جو میرے اور آپ کے اوپر ہے, اس کے بعد قطعاً ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ذمہ داری پورے زمین کے اوپر باقی رہ جائے گی, کچھ اور لوگ انجام دیں گے صرف ایک مشکل کے ساتھ. اب ان کے انجام دینے سے جو خرابیاں آئیں گی اس کا مقابلہ بھی مجھے اور آپ کو ہی کرنا پڑے گا, اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا کے اندر. آپ دین اسلام کی وہ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بن گئی ہے, جس اسلام کے میں اور آپ معتقد ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے صدقے میں, اس اسلام میں اور اس میں کتنا فرق ہے جو اس وقت دوسرے لوگ اسلام کی تصویر دکھا رہے ہیں, زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے. اور ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ جو اصل اسلام ہے, وہ جو اصل دین تھا جس کے لیے سید الشہداء قربانیاں دے رہے تھے, اس دین کو کیسے پہنچانا ہے؟ اب کیا فرق ہے ان دو کے اندر, اور وہ فرق کس طریقے سے متاثر کر رہا ہے, اور اس میں دشمن کا ہدف کیا تھا؟ میں اور آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں, سید الشہداء کی شہادت کے ہم کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ سید الشہداء کی عظیم الشان قربانی کے بعد دشمن کا ہدف کیا ہے. چند منٹ آپ کے اس سلسلے میں رہوں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد. اور یہ موقع شاید مناسب ہے کہ اس حوالے سے چند جملات سید الشہداء کی قربانی کے اہداف کے اوپر بات ہو جائے, کہ ہم اور آپ نے سید الشہداء کی قربانی کا تذکرہ ہے الحمدللہ رب العالمین اپنی نسلوں میں کیا, اور وہ جاری و ساری ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ذکر سید الشہداء کی قربانی کرے. اس ذکر کے پیچھے اور اس شہادت کے پیچھے سید الشہداء نے دفاع کس چیز کا کیا, اور وہ جو دشمن کا ہدف ہے وہ ہدف کیا ہے؟ آپ یقین کروائیے, ہم لوگ شاید بہت ساری چیزوں کو سننے کے باوجود اصل گہرائی تک نہ پہنچ پائیں. یعنی اگر کبھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں اس بات کو عرض کرنے کے لیے چند مجالس کے اندر عرض کرتا ہوں کہ سید الشہداء کا ہدف کیا ہے, اور اس سے پہلے یہ دیکھیے گا کہ دشمن کا مقصد کیا ہے. ہم نے ہمارے پاس کچھ سادہ جملات ہیں جن سے زیادہ ہمارا علم کام نہیں کر رہا ہے. مثال کے طور پر ہم اور آپ جب اس معاملے تک پہنچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ جو دشمن ہے وہ سید الشہداء سے بیعت لینا چاہتا ہے, یہ اس کا ہدف. تبھی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یزید کی کو حکومت تک پہنچنا تھا, یہ اس کا ہدف تھا. اصل ان دونوں باتوں کے اندر بہت گہرائی کی ضرورت ہے. صرف یہ ہدف نہیں ہے, اس کے پیچھے اور بہت بڑا ہدف ہے. مثلاً اگر کوئی کہے کہ یزید کو حکومت تک پہنچنا تھا تو حکومت تک تو پہلے پہنچا ہوا تھا. کسی شہر کے اندر سوائے سید الشہداء کے کسی نے مخالفت نہیں کی تھی, تمام شہروں کے اندر اس کی رعایت ہو گئی تھی اور مسلسل یزید کے تابع دار بڑھ رہے تھے. سید الشہداء انہوں نے یزید کے مقابلے میں پرچم اسلام کو بلند کیا اور فرمایا مثلی لا یبایعو مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا، ورنہ باقی تو ساری دنیا اسلام تسلیم ہو گئی تھی. تو اگر مقصد بس اتنا تھا کہ یزید حکومت تک پہنچے تو وہ سید الشہداء کی قربانی سے پہلے حکومت پہ پہنچ گیا تھا. پھر اگر آپ یہ کہیں کہ یزید کا ہدف حکومت تک پہنچنا تھا تو پھر ایک اور خطرناک سوال بھی ہے، وہ یہ کہ کیا شہادت کے بعد حکومت ختم ہو گئی؟ نہیں، حکومت باقی رہی، یزید حکومت پہ باقی رہا، اس کے بعد اس کے جیسے نااہل بار بار حکومت پہ آتے رہے. 132 ہجرا تک بنی امیہ کی حکومت رہی ہے، اس کے بعد بنی عباس کی حکومت شروع ہوئی ہے، اس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ کون سا عدل و انصاف کیا؟ اگر بنی امیہ نے سید الشہداء کو شہید کیا تو بنی عباس نے شہادت کے بعد قبر مقدس پہ ہل چلایا، انہوں نے کون سا عدل و انصاف کیا؟ اگر بنی امیہ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو واقعی کربلا کے بعد اسرا بنا کر شام کے زندانوں کے اندر رکھا تو بنی عباس نے بغداد کے زندانوں کے اندر رکھا، سمرہ کے زندانوں کے اندر رکھا، کون سا بنی عباس کے آنے سے عدل و انصاف ہوا؟ تو اگر ہم یہ سادہ جملہ قبول کر لیں کہ سید الشہداء یزید کی حکومت کو روکنے کے لیے تشریف لائے کربلا کے میدان میں، تو حقیقت یہ کہ کربلا سے پہلے حکومت بن چکی تھی، کربلا کے بعد ہی حکومت رہی ہے، اور حکومت کوئی چھوٹی سی چیز ہے، اس کی خاطر سید الشہداء اتنی بڑی قربانی نہیں دیتے. اس کا مطلب ہے دشمن کا مقصد کچھ اور ہے، دشمن کسی اور چیز پہ ضرب لگانا چاہتا ہے. اور اس کے بعد ہم لوگ پھر ایک اجمالی جملے تک پہنچتے ہیں جس میں زیادہ گہرائی ہے، لیکن اس کے مزید گہرائی کو ہم درک نہیں کر پاتے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ سید الشہداء سے بیعت دینا چاہتا تھا اس لیے اس نے ایک کام کیا. یہ جملہ بالکل صحیح ہے کہ وہ سید الشہداء سے بیعت لینا چاہتا تھا، لیکن ہم اس بات سے غافل ہیں کہ بیعت لے کر کیا کرنا تھا، اسے بیعت لے کر کیا کرنا تھا. اور اس کی نشاندہی ایک عجیب نقطے سے ہوتی ہے، تو یہ کہ اگر وہ سید الشہداء سے بیعت لینا چاہتا تھا، معاملہ بس بیعت پر ختم ہونا تھا، تو سید الشہداء کی شہادت کے بعد چوتھے امام سے بیعت کا مطالبہ تو نہیں کیا. آپ نے کبھی اس نقطے پہ غور فرمایا کہ بھائی اگر بیعت پر اصل مسئلہ تھا، بیعت سے مسئلہ شروع ہوا اور بیعت پر ہی مسئلہ ختم ہونا تھا، تو بیعت تو ابھی نہیں ہوئی، سید الشہداء نے قربانی دے دی، انہوں نے بیعت نہیں کی، تو پھر یزید نے چوتھے امام سے بیعت کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی تاریخ کے اندر آج تک آپ نے کسی ذاکر سے، کسی خطیب اور کسی عالم سے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ یزید نے چوتھے امام سے بیعت کا مطالبہ کیا. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کچھ اور ہدف لے کر آیا ہے میدان کے اندر، وہ ہدف کیا ہے، وہ کس مقصد تک پہنچانا چاہتا ہے. اگر میں اس وقت کی کمی کے تحت، کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ میں اس کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے بیان کروں آپ کی خدمت میں، یزید کا اصلی ہدف بس حکومت نہیں ہے، وہ پہلے حکومت پہ پہنچ رہا ہے. یزید کا ہدف بیعت پر معاملہ ختم کرنا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہدف ہے اس کا، اور وہ ہدف کیا ہے؟ وہی کہ بیعت دے اپنے آپ کو نعوذ باللہ تعالی مسلمانوں کا مشروع خلیفہ، ایسا خلیفہ جس پر نواس رسول کی تائید ہو، وہ خلیفہ بنا. خلیفہ پہلے بھی آئے تھے لیکن ان کے ساتھ نبی کی اولاد کی تائید نہیں تھی، نبی کی اولاد کی تائید نہیں، وہ چاہتا تھا ایک ایسی خلافت قائم کرے جس میں خلافت بھی ہو، حکومت پہلے ہی تھی، نبی کی اولاد کی تائید شامل ہو جائے. اب کیا کرنا تھا؟ اب اس کے بعد صرف ایک کام کرنا تھا، وہ اس حکومت کو لے کے چلتا، نبی کی واسی کی تائید نعوذ باللہ تعالیٰ اس کے پاس ہوتی، کچھ عرصے کے بعد اعلان کرتا کہ میں جو مسلمانوں کا وہ خلیفہ ہوں نعوذ باللہ تعالیٰ جس کو ساری تائیدات حاصل ہیں، اعلان کرتا ہوں کہ دین مصنوعی ہے نعوذ باللہ تعالیٰ. یہ یزید کا ہدف ہے. وہ جو اشعار موجود ہیں جس کو یزید کے آج کے دور کے چاہنے والے چھپانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ نہیں آیا نعوذ باللہ، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی نعوذ باللہ، اور یہ نعوذ باللہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا جو انہوں نے رچایا جو یزید نے شعر پڑھا، یہ اس کے اصل مقصد کی نشاندہی کر رہا ہے. اصل مقصد یہ تھا کہ ساری حمایتیں حاصل کر لی جائیں، ساری توجہات حاصل کر لی جائیں، قانونی اعتبار سے، عوامی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے، ہر طرح سے اسلام کی نمائندگی ہاتھ میں لے لی جائے، نعوذ باللہ اس کے بعد اعلان کیا جائے کہ دین اسلام غلط تھا. اس کے بعد وہ کیا کرتا؟ اس کے بعد لوگوں سے کہتا کہ اے لوگوں، جو ہم نے 60 سال تک ایک دین پر عمل کیا، نعوذ باللہ یہ غلط تھا، اور اب کیا کریں گے؟ اب ہم جاہلیت پر واپس آتے ہیں. یہ یزید کا ہدف، یزید کا اصلی ہدف جاہلیت کا احیاء، وہ جاہلیت جس کے دفاع کے لیے اس کے اجداد نے قربانیاں دی، وہ جاہلیت جس کے دفاع کے لیے رسول اللہ کے سامنے ابو سفیان، ابو لہب اور ابو جہل کے لوگوں نے مل کر مقابلہ کیا، یہ اس جاہلیت کا احیاء چاہتا تھا. لہذا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب خلافت بنی امیہ کے اندر آئی تو وہ گئے اور انہوں نے حضرت حمزہ کی قبر پہ جا کر گویا لات مار کر اعلان کیا کہ اے حمزہ اٹھ کے دیکھو، ہم نے بدلہ لیا، جس کے خاطر تم نے جنگ لڑی تھی اب وہ ہمارے ہاتھ میں. یہ ان کے جملات موجود ہیں تاریخ کے. بس ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ جاہلیت کا احیاء. سید الشہداء نے قربانی دے کر ہمیشہ کے لیے جاہلیت کی احیاء کی خواہش کو دفن کر دیا. اس کے بعد سے کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جاہلیت کے احیاء کی کوشش کرے. اور یہ جو انہوں نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا، وہ ان معجزات کے صدقے میں تھا جو سید الشہداء کے جسد مقدس سے ظاہر ہو رہے ہیں. سید الشہداء کے سر مقدس کا کفن کے نیزے کے اوپر تلاوت کرنا، خاک شفا کا پوری دنیا کے لوگوں کو شفا دینا، اور سید الشہداء کے نام سے اتنے معجزات ظاہر ہونا، یہ وہ چیزیں تھیں جس نے بنی امیہ کو مجبور کیا کہ وہ چوتھے امام سے بیعت کا مطالبہ نہ کرے.
بار محمد و آل محمد صلوات، اسلام دشمنان قرآن، دشمنان محمد و آل محمد پہ لعنت.
درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہدف یہ تھا، یہ جاہلیت کا احیاء کریں، اسلام کو ختم ہوا بھائی دین اعلان کریں. اس کے بعد پوری دنیا کو سمجھ میں آ گیا کہ کسی یزید اور کسی ظاہری خلیفہ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اہل بیت اطہار سے بیعت کا مطالبہ کرے. اور ان کو پتا تھا کہ اگر ہم بیعت کا مطالبہ کریں گے، یہ بیعت نہیں کریں گے، اور خدا اپنی حمایت کے ذریعے سے ان کے تقدس کو لوگوں کے سامنے ثابت کر دے گا، ان کے احترام کو ثابت کر دے گا. لہذا اس کے بعد سے لے کر کسی ظالم و جابر نے اہل بیت اطہار سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا. ان سب کو پتا تھا کہ یہ جان دے دیں گے، اور ان کے جان کے دینے کے نتیجے میں جو معجزات ظاہر ہوں گے، ان سے دشمنوں کے ارادے اور کمزور پڑ جائیں گے. اب انہوں نے ایک علیحدہ منصوبہ بنایا. انہوں نے دیکھا یہ جاہلیت کا احیاء نہیں کر سکتے، لیکن جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ کہ دین رہے اور دین کی روح نہ رہے، حکمت عملی تبدیل کر. بالکل ایسے جیسے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے رسول سے سامنے آ کر لڑتے تھے، فتح مکہ کے بعد نقاب بدل کے لڑنا شروع. کربلا سے پہلے چاہتے تھے اسلام کا خاتمہ کریں، نعوذ باللہ تعالیٰ. کربلا کے بعد سمجھ لیا کہ دین کا خاتمہ ظاہر سے بھی ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے، ظاہر سے بھی دین ختم ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے. اب مقابلہ تبدیل کیا، لہذا بنی عباس نے دنیا کو دھوکہ دیا کہ ہم جو حکومت بنائیں گے وہ بنائیں گے الرضا لآل محمد. درود بھیجے گا محمد والا. انہوں نے کہا کہ ہم حکومت بنائیں گے، اور حکومت پر اس کو لے کر آئیں گے جس پر نبی کی اولاد راضی ہو. یہ بنی عباس کا دھوکہ تھا. ورنہ انسان تعجب سے سوچتا ہے کہ جو لوگ بنی امیہ کے دھوکے کو دیکھ چکے تھے، وہ بنی امیہ کے بعد بنی عباس کے پاس کیوں گئے؟ وہ بنی عباس کے پاس اس لیے گئے کہ بنی عباس نے نعرہ لگایا تھا الرضا لآل محمد، جس پر اہل بیت راضی ہوں ہم اس کو خلیفہ بنائیں گے، اور بعد اس نعرے سے مکر گئے اور کہا کہ ہم خود اہل بیت ہیں اور اپنی قرابت داری کا دعویٰ کر دیا. یہ دشمن کی حکمت عملی تھی, اور اس کے بعد سے لے کر آج تک جو حکمت عملی ہے وہ یہ کہ ان کو معلوم ہے دین کا نام نہیں مٹا سکتے, اللہ کے نبی کا نام باقی رہنا ہے. جو کوشش کریں گے وہ یہ کہ نام رہے, روح ہے نبی خدا وہ باقی نہ رہے, روح ختم ہو جائے. لہذا آپ کے سامنے ایک عجیب منظر آئے گا, آپ کے سامنے مناظر میں سے تاریخ میں سے ایک منظر عرض کرتا ہوں, اور پھر آج کے دور کو دیکھیے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. تاریخ میں واقعہ موجود ہے, حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے فتح مکہ کے, مکہ سے ہجرت سے پہلے, مکہ کی زندگی کے دوران, اور اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, اگر میں خانہ کعبہ میں اذان دوں تو یہ اذان دینا کیسا ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا اچھا ہے. دوسرے لوگوں نے سمجھایا کہ ابو ذر, اگر تم نے خانہ کعبہ میں اذان دی تو تمہاری جان کی کوئی ضمانت نہیں, تم مارے جاؤ, کیونکہ خانہ کعبہ دشمنان خدا کے ہاتھ میں, یہ دشمنان خدا تمہاری جان لے لیں گے. حضرت ابو ذر نے ایک دفعہ پھر سوال کیا گویا کہ اگر میں اذان دوں تو اچھا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا ہے, فرمایا کہ میں اذان دوں گا, میں قربانی دینے کو تیار ہوں. اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ اگر کوئی کسی قبیلے کا ہو تو قبیلہ اس کا دفاع کرتا تھا. حضرت ابو ذر غفاری مکے سے باہر سے تعلق رکھتے تھے, ان کے قبیلے کے لوگوں میں سے کوئی مکہ کے اندر نہیں تھا. سب کو پتا تھا کہ اگر ابو ذر نے اذان دی کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا, ان کے دفاع کے لیے کوئی نہیں آئے گا, ابو ذر مارے جائیں گے. ابو ذر نے تمام تر خطرات کے باوجود اذان دینا شروع کیا. توقع کے بالکل مطابق دشمنوں نے حملہ کیا, حضرت ابو ذر کو زخمی کرنے کی کوشش کی. مسلمانوں نے جب دیکھا کہ حضرت ابو ذر تنہا رہ گئے, مسلمانوں کی غیرت نے جوش مارا, وہ حضرت ابو ذر کی مدد کے لیے لپکے. ان میں سے کچھ لوگوں نے ان کو امان دی اور اپنے قبیلے والوں کو طلب کیا, لوگوں کو بلایا, اور کسی نہ کسی طریقے سے حضرت ابو ذر کو بچاتے ہوئے باہر لے گئے. اس میں حضرت ابو ذر زخمی ہو گئے. میں کبھی کبھی مقایسہ کرتا ہوں, کفر کی طاقت میں رہتے ہوئے ایک ابو ذر نے اذان دی تو اتنی مصیبت آئی. اب ہم کفر کے نظام میں رہتے ہوئے نعرے تکبیر لگاتے ہیں, ان پر کوئی اثر نہیں. ہمارے حج کی تصویریں کفر کا نظام نشریات دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتا ہے, ان کو کوئی خوف نہیں. ہماری دی ہوئی اذانوں کو ان کے سیٹلائٹ یورپ اور امریکہ تک پہنچاتے ہیں, ان کو کوئی نقصان نہیں. کیا مسئلہ ہے؟ کیا کفر بیوقوف ہو گیا؟ پہلے کا کافر عقل مند تھا, اذان کی آواز چھپاتا تھا. آج کا کافر بیوقوف ہو گیا کہ اذان کی آواز پہنچاتا ہے. کیا کفر کی اسلام سے دشمنی ختم ہو گئی ہے, یا صرف ایک مشکل ہے, ہم میں کوئی ابو ذر نہیں رہا ہے, ہم میں بوزری ندا نہیں رہی ہے, ہم میں وہ لہجہ نہیں رہا ہے جو تکبیر کہے اور تکبیر کے مفہوم کے حق کو بھی ادا کرے, اللہ کے رسول کا نام لے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں. عزیزان محترم, شب وفات رسول اللہ کے رسول نے قربانیاں دی, مصیبتوں کو برداشت کیا. ہم سب اس نبی کے نام کے مقروض ہیں. ذات مقدس کا تو ذکر ہی چھوڑ دیجیے, ہم ان کے نام کے مقروض ہیں, ہم ان کے نام کے مدیون ہیں. اور اپنے آپ سے کم از کم ایک سوال کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی نے جو ساری قربانیاں دی کہاں پہنچانا چاہتے تھے؟ آیا ساری قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں یہاں پہنچنا تھا؟ آیا کربلا میں سید الشہداء کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں اس جگہ پہنچنا تھا جس جگہ اس وقت ہے, اور کمی کیا ہے؟ یہ کہنا بہت آسان ہے, اور ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کہیں اور پہنچنا تھا, ہم اس جگہ نہیں پہنچے جہاں پہنچنا تھا. لیکن مشکل ساری یہ رہ جاتی ہے, ہمیں یہ احساس نہیں ہو پا رہا ہے کہ کمی کہاں ہے. اور میرا جیسا ظاہری آدمی شاید یہ کہے کہ نہیں, نام دینا کافی ہے. لیکن جو بھی ذرا سا عمیق ہو کر سوچے, ذرا سا گہرائی میں جا کر سوچے, فوراً سمجھ جاتا ہے محض نام لینے سے معاملہ حل نہیں ہے, ہم پیغام نہیں پہنچا پائے. 1.3 ارب بہت اچھی عبارتوں کے اندر 1.5 ارب مسلمان, اور باقی 6 ارب دنیا سب کی سب نبی کے نام سے واقف. کہاں پیغام پہنچا؟ اور جن کے درمیان نبی کا نام پہنچ نہیں گیا, اگر کوئی یہ پوچھ بیٹھے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات میں سے کیا معلوم, نہیں معلوم کیا. اور ہم اور آپ بھی حتیٰ بدقسمتی سے اگر کوئی ہماری زندگیوں کا جائزہ لینا شروع کرے اور یہ سوچے کہ اللہ کے نبی کے پیغام میں سے کتنا فیصد ہماری ذات میں ظاہر ہو رہا ہے, تو پھر آپ اور میں خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ ہماری زندگیوں کی حکومت کس کی ہے. ہمارے ذہنوں پر حکومت ہے اللہ کے نبی کی, ابھی بھی ان کا نام لیتے ہیں تو ہم سر جھکا لیتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا, آیا لباس پر نبی کے نام کا سکہ ہے؟ آیا طرز زندگی پر, زندگی میں اٹھنے بیٹھنے پر ویسے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے چاہا؟ آیا محبتوں میں, دوستیوں اور دشمنوں میں ویسے ہیں جس طرح اللہ کے نبی نے چاہا؟ آیا زندگی کے اہداف میں, مقاصد میں جن پر زندگی گزر رہی ہے ویسے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے چاہا ہے؟ کاروبار میں, کمائی میں, خرچ میں ویسے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے چاہا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ سوائے چند چیزوں کے باقی بہت کم چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم ویسے ہوں جیسے اللہ کے نبی نے چاہا ہے. اور کتنا پرانی سفر باقی ہے, ایسے یہ مشکل ہے ہماری, ہماری زندگی کی اصلی مشکل یہاں پر. اور میں تقریباً سکون سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم کتنے ہی ادارے بناتے چلے جائیں, کتنے ہی سیٹلائٹ لے لیں, کتنے ہی چینلز بنائیں, جب تک ہماری اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کا نام نظر نہیں آئے گا ہم نبی کا پیغام نہیں پہنچا سکتے. آپ چینلز پہ چینل کھولتے چلے جائیے, سیٹلائٹ پہ سیٹلائٹ ہائر کرتے چلے جائیے, کتابیں چھاپتے چلے جائیے, یہ سب وسائل اچھے ہوں گے جس وقت ان سیٹلائٹس پر, چینلز پر, کتابوں کے لکھنے والوں میں, ان کے اندر اللہ کے نبی کی ذات نظر آنا شروع ہوگی. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب نبی کی وفات کی شب میں, ان کی نواسی کی شہادت کی شب میں کیا بہتر نہیں ہے کوئی وعدہ کریں اللہ کے نبی سے؟ اگر اللہ کے نبی کی قبر مقدس کو دیکھیں, مدینہ منورہ میں ہو, تو کیا دل نہیں چاہتا کہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر ایک سلام کریں, ان سے کوئی وعدہ کریں, اپنی زندگی میں غور فرمائیں؟ اور ایک جملہ بس عرض کرتا چلوں کہ جتنا اب تک اللہ کے نبی کی طرف آئے ہیں تھوڑا سا اور آگے آ جائیے, ایک قدم اور بڑھا لیجیے اللہ کے نبی. ہر شخص اگر یہ کوشش کر لے کہ میں اپنی ذات میں اللہ کے نبی کی کوئی ایک صفت اور بڑھا دوں, جتنا بھی آپ کے اندر تھا, جتنا بھی میرے اندر تھا, ممکن ہے کسی نے اللہ کے نبی سے 40% سیکھ دیا ہو, اب کوشش کریں 50% ہو جائے. ممکن ہے کسی نے 10% سیکھا ہو, اب کوشش کریں اس سے آگے بڑھ جائیں. جتنا بھی اب تک ہوا ہے اس سے تھوڑا سا اور بڑھا لیجیے. کوئی سنت رسول ہے جس پر آپ عمل نہیں کر پائے اب تک, اس پر عمل کرنا شروع کر دیجیے. اللہ کے نبی کے اخلاقیات میں سے, میں بھی پچھلی مجلس میں عرض کر رہا تھا جہاں پر, ادب پہ آدھا اخلاقیات کی تعمیر, اور اس کی تشریح نہیں کر سکا وہاں پر کہ وہ کون سے اخلاقیات تھے جس کی تعمیر. سادہ سی بات عرض کر لیتے ہیں, اللہ کے نبی بیعت لیا کرتے تھے, یہ مطلب بھی میرے ذہن میں آتا ہے, آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آپ کی زحمت تمام کروں گا. مجھے احساس ہے کہ ظاہر کل بھی آپ نے مشغول تو ہم مشغول رہنا ہے, اور شاید تھوڑا سا وقت گزر چکا ہے, لیکن شب رحمت رسول خدا ہے, یہ ایک مطلب اور عرض کرتے ہوئے مصائب عرض ہوں گے اور ماتمداری میں مشغول ہو جائے گا. درود بھیجے گا محمد والا اللہ کے نبی بیعت کیا کرتے تھے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک. جو کوئی مسلمان ہوتا تھا کلمہ طیبہ ادا کرتا تھا, ایک بیعت دی جاتی, وہ بیعت سب دیتے تھے. پہلا کام اپنی زندگی میں یہ کر لیجئے, اس بیعت کے الفاظ کو اور اس کے مفہوم کو اپنی زندگی میں زندہ کر لیجئے. یعنی یہ وہ بیعت تھی جو نماز سے پہلے لی جاتی تھی, یہ وہ بیعت تھی جو قرآن کریم پڑھانے سے پہلے لی جاتی تھی, یہ وہ بیعت تھی جو کچھ بھی سکھانے سے پہلے لی جاتی تھی. جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے ظاہری طور پر, اس بیعت میں سے بہت کچھ ہے جو نہیں, سب ختم ہو. مثلا اگر اللہ کے نبی دین کا اعلان کرتے تھے, کوئی آدمی کہتا تھا میں آپ کی بات قبول کرتا ہوں, دین خدا کو قبول کرتا ہوں, تو اس سے کہتے تھے کلمہ طیبہ پڑھو. اور چند جملات میں کہہ رہا ہوں, ان جملات کو سنو, ان کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر ان پر عمل کا وعدہ کرتے ہو تو میرے ہاتھ پر بیعت کرو. وہ پہلے سنتا تھا, ان پر عمل کا وعدہ کرتا تھا, اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا تھا, بیعت کرنے کے بعد جلوہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتا تھا. اب مسلمان کہلاتا تھا, اللہ کے نبی کا وفادار ہوتا تھا. وہ بیعت کیا ہے؟ وہ بیعت ایزان محترم بہت سادہ سی تھی. ایک, اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں کہو گے. دوسرا, جھوٹ نہیں بولو گے. تیسرا, مثلا کسی کو دھوکہ نہیں دو گے, کسی پر ظلم نہیں کرو گے, مظلوم کا ساتھ دو گے, وعدے کی وفا کرو گے, امانت میں خیانت کبھی نہیں کرو گے. مجھے آپ بتائیے گا اس بیعت سے اب کیا باقی ہے؟ اب ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے نسخوں میں, مسجدیں موجود ہیں عمارتوں کی شکل میں, نمازیں بھی موجود ہیں ظواہر کی شکل میں, سب کچھ موجود ہے ظواہر میں. جو نہیں ہے وہ پہلی بیعت. جھوٹ معاشرے میں ہے, وعدہ خلافی معاشرے کے اندر, ایک دوسرے کے ساتھ ظلم ستم ہونا مختلف صورتوں میں رائج ہے. وہ جو وعدے وفا کی باتیں کی گئی تھیں وہ سب کچھ نہیں. تو آپ, میں اور آپ کیا کر لیں؟ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے نام پر, اگر ہمارے لیے ممکن ہو, آج ہمیں وفات رسول ہے, اللہ کے نبی سے کیا کوئی عہد کر سکتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, اب تک اگر پہلی بیعت نہیں کی تھی, اب بیعت کرنے کو تیار ہے؟ میں نے اجمالاً آپ کی خدمت میں وفات رسول کی, اس کی ایک فارمیلٹی ہوا کرتی تھی. اس کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ جو یہ کہتا تھا کہ میں بیعت کروں گا, وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کو چھوا کرتا تھا. اگر خواتین سے بیعت دی جانی ہوتی تھی تو پانی کے ایک برتن کے اندر وہ خواتین ہاتھ ڈال دیا کرتی تھیں, اور اللہ کے نبی بعد میں اس برتن کو باہر لا کر اس میں ہاتھ ڈال کر یہ اعلان کرتے تھے کہ اس کی بیعت قبول ہو گئی. کبھی ایسا ہوا کرتا تھا, اور مردوں کے معاملے میں کبھی انفرادی بیعت دیتے تھے, ایک ایک آدمی سے بیعت دیتے تھے, کبھی اجتماعی بیعت دی جاتی تھی. اگر کوئی گروہ مسلمان ہوا ہوتا تھا تو وہ سامنے کھڑا ہو جاتا تھا, جملات ادا کرتا تھا, اور ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرتا تھا کہ ہم ان کاموں کو انجام دیں گے. ایسا محترم, میں نہیں کہہ رہا کہ ہم ظاہر میں وہی کریں جو پہلے ہوا تھا, لیکن باطن میں کب کیا؟ چلو ظاہر میں نہیں ضرورت کہ کوئی ہاتھ اٹھائے اور کہے, لیکن باطن میں تو ضرورت ہے. اس بیعت کو آپ اپنی زندگی میں اب لانے کی کوشش کریں کہ میری اور آپ کی زندگی میں یہ بیعت آ جائے, اور اللہ کے نبی سے یہ تعلق ہمارا استوار شدت سے ہو جائے. ہم نبی کو چاہتے ہیں, ہم نبی کو مانتے ہیں, ان پر ہماری جان قربان, لیکن ایک خاص تعلق ہے جو صرف اہل بیت اطہار کے ذریعے نبی اکرم تک رہتا ہے. اس تعلق کو بنانے کی کوشش کیجیے, چونکہ الحمدللہ رب العالمین میں اور آپ اہل بیت کے چاہنے والے. اللہ کے نبی کے اطراف میں اصحاب بہت تھے, لیکن ان اصحاب میں کچھ وہ تھے جو سید الشہداء کے مقام پہ جانتے تھے, اللہ کے نبی کے نواسوں کی منزلت کو جانتے تھے, اور ان میں کچھ لوگ بہت سادہ دل تھے. ہمارے پاس روایت میں موجود ہے کہ ایک بہت سادہ دل بدو مدینے کے اندر آتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ اے لوگوں, مجھے اللہ کے نبی سے ایک بات کہنی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ نہ مانے, تو اگر میں چاہتا ہوں کہ وہ بات مان لے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں نے مختلف طریقے بتائے, تم یہ کر لو, تم یہ کر لو, تم وہ کر لو. وہ مطمئن نہیں ہوا, کہنے لگا مجھے اطمینان نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے رسول کے پاس جاؤں اور ان باتوں کی وجہ سے وہ میری بات مانیں گے. تو وہ خود اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کرتا کہ ان کی زندگی کیسی ہے. تو ایک موقع پر وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں اور شانوں پر سید الشہداء بیٹھے, سید الشہداء شانوں پر. کبھی دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے نواسے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں, کبھی کندھے پہ بٹھاتے ہیں, کبھی اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں. دیکھتا ہے کہ نواسے اللہ کے نبی کی زلفوں سے کھیلتے ہیں اور اللہ کے نبی منع نہیں کرتا, تو یہ سمجھ جاتا ہے. کچھ دیر انتظار کرتا ہے, ایک موقع پر سید الشہداء کو اکیلا دیکھتا ہے, کہتا ہے اے نواسِ رسول, اگر میں آپ کے نانا کے حضور کوئی درخواست کروں تو آپ سفارش کر دیں گے؟ میں سید الشہداء فرماتے ہیں سفارش کریں، کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ اب میرا کام ہو جائے گا۔ سید الشہداء کو گود میں لیتا ہے، اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول، آپ کو آپ کے نواز سے کہا میری بات مانگ۔ اللہ کے رسول گویا کہتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان حسین کے صدقے میں مانگتا ہوں دے دے۔ ابھی تو میں اور آپ سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، مدینے تک دس رسی نہیں ہے لیکن دل سے مدینے تک تو رسائی ہے۔ یہیں بیٹھے بیٹھے مدینے میں اللہ کے نبی کو پکار سکتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ حسین کے چاہنے والے آئے، یہ سید الشہداء کے چاہنے والے، انہوں نے سید الشہداء کے نام پہ ماتم کیا ہے، انہوں نے سید الشہداء کے نام پہ گریہ کیا ہے۔ سید الشہداء کا مقام، سید الشہداء کی منزلت۔ اور یہ جو کون سی شب ہے، میں نے ابھی مدینے کا تذکرہ کیا، سید الشہداء کے روضے کا تذکرہ کیا، لیکن کیا میں آپ سے عرض کروں کہ سیدا کے نوحوں کی آوازیں آ رہی ہیں؟ امیر المومنین کی گریوں کی آوازیں آ رہی ہیں؟ وہ سید الشہداء جو رسول خدا کے شانوں پر ہوتے تھے، آپ اللہ کے رسول کے جسد سے لپٹے ہوئے ہیں اور اپنے نانا کو آوازیں دے رہے ہیں۔ ایک روایت مصائب کے باب میں عرض کروں اور اللہ کے رسول کے نام پر آپ کا گریہ ہو، انشاءاللہ قبول ہو۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، اللہ کے رسول ایک موقع پر بی بی ام سلمہ کے پاس آتے ہیں، بی بی ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ ام سلمہ میں کچھ دیر آرام کروں گا، اگر کوئی پوچھنے کے لیے آئے تو اس سے کہتے ہیں کہ نبی آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے بعد نیند سے اٹھے اور گھبراتے ہوئے کہا کہ ام سلمہ مجھے لگ رہا ہے کہ حسین رو رہا ہے، میرا بیٹا حسین رو رہا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول ہے ایسا ہی ہے، حسین رو رہے ہیں۔ سید الشہداء کا رونا اللہ کے رسول کے لیے کیسا تھا؟ آپ سید الشہداء کے غم میں رونے والے ہیں۔ سیدہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے سید الشہداء کے رونے کی آواز کو سنتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی اس بچے کو نہ رونے دیا کرو، یہ روتا ہے تو میرا دل روتا ہے۔ سید الشہداء کے رونے پر اللہ کا رب روتا ہے، فرمایا ام سلمہ مجھے لگ رہا ہے کہ حسین رو رہا ہے۔ ام سلمہ نے فرمایا کہ جی سید الشہداء رو رہے ہیں، فرمایا میرا حسین کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا کہ حسین آئے تھے، ایک دفعہ تشریف لائے، میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی استراحت کر رہے ہیں، آپ کچھ دیر کے بعد آئیے۔ وہ دوبارہ آئے، میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ چلے جائیے، تھوڑی دیر میں پھر آ جائیے گا۔ فرمایا جب وہ تیسری دفعہ آئے اور میں نے کہا تو وہ دروازے پر ہی رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا ام سلمہ، عجیب جملہ فرمایا، ام سلمہ دوسروں کے لیے کہا حسین کا معاملہ کچھ اور ہے، حسین تو میرے پاس لے کر آؤں۔ میں بار بار سوچتا ہوں آج اللہ کے رسول میں جنازہ اٹھنا ہے، نہیں معلوم سید الشہداء پہ کیا کہہ گیا۔ سید الشہداء کو لے کر آئے، اللہ کے رسول نے سید الشہداء مسکرانے لگی، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے گریہ کرنا شروع کیا۔ پوچھا اے اللہ کے رسول، ابھی آپ مسکرا رہے تھے، ابھی آپ نے گریہ کرنا شروع کر دیا؟ میرا حسین کربلا میں مارا جائے گا، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا، یہ میرا حسین مارا جائے گا۔ فرمایا کچھ مٹی کو سنبھال کے رکھ لو، جب حسین مارے جائیں گے تو یہ مٹی رنگ تبدیل کر لے گی۔ پر بات یہ ایام گزرتے رہے، میں مٹی دیکھتی تھی، حسین کربلا کی سمت روانہ ہو گئے، میں